نشین امیر اہل سنت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
رمضان المبارک میں 30 روزوں سے متعلق میں پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی اگر بیمار ہو کسی سبب سے وہ رمضان میں روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے اس کو، وہ کیا کرے؟ کچھ رہنمائی فرما دیجئے.
اس میں یہ کہ اگر ایسی بیماری ہے کہ جس میں شریعت نے اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، اب یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہونے کے بعد اور رمضان گزر جانے کے بعد جو ہے وہ اس روزے کی قضا کرے گا، یا جتنے روزے چھوٹے ان کی قضا کر لے بعد میں.
روزے کا کفارے سے متعلق پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی غریب کو بھی تو کفارہ دے سکتے ہیں نا، تو یہ کریں یا نہیں کریں؟ روزے کے بدلے جو ہم دیتے ہیں پیسے کفارے کے، کسی غریب کی مدد وہ کریں یا نہیں؟
اس میں یہ ہے کہ اگر شیخ فانی ہے، یا جیسے اتنا بیمار ہو گیا اور اب اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اب جو ہے نا وہ اسے امید نہیں ہے کہ اب جو ہے نا یہ جو ہے نا وہ جیسے شیخ فانی ہوتا ہے یعنی بالکل ضعیف ہوتا ہے کہ اب جو ہے نا اس کی جوانی لوٹ آئے اور اسے اتنی طاقت ہو، تو اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ اگر یہ سردیوں میں روزے رکھ سکتا ہے تو سردیوں میں رکھے، سردیوں میں قضا کرے، ورنہ سردیوں میں بھی نہیں رکھ سکتا، قضا نہیں کر سکتا، تو اب اس کے لیے کفارے کی اجازت ہے. اور اس میں بھی یہ ہے کہ اگر اس نے کفارہ دے دیا اور پھر اگر طاقت آ گئی اس کے پاس، اتنی بھی طاقت آ گئی کہ سردیوں میں رکھ سکتا ہے، تو اب بھی یہ سردیوں میں رکھے گا اور وہ کفارہ نفل ہو جائے گا، وہ صدقہ نافلہ ہو جائے گا.
ویسے ویسے اندازن کتنے دینے ہوتے ہیں روزے کے؟
ایک صدقہ فطر، اور اس کی جو نا وہ قیمت میں جو نا اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. جواب دیجئے، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟
یہ خصوصی جواب دیں گے عمومی؟
خصوصی.
یہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، وہ کلمہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج.
آپ کا جواب درست ہے. کلمہ توحید و رسالت، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا.
عمومیوں سے بھی سوال ہو جائے،
کیا قرآن پاک میں کسی واقعے کو احسن القصص کہا گیا ہے؟
حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص کہا گیا.
آپ کا جواب درست ہے.
کوئی نابینا اسلام بھائی ہے، وہ مطلب مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کو لے کے جانے والا نہیں ہے، اور راستے میں بھی خطرے کی ترکیب ہے، کیونکہ گاؤں میں دیہات میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے کتے وغیرہ گلیوں میں چھوڑے ہوتے ہیں دیہات میں، اگر وہ جائے گا تو اس کے لیے خطرہ آ سکتا ہے، تو کیا وہ گھر میں نماز کی ترکیب کر سکتا ہے؟
ہاں، ظاہر ہے کہ نابینا پر ویسے جماعت واجب نہیں ہے، وہ گھر میں پڑھ سکتا ہے. مگر یہ کہ اگر کوئی انتظام ہو، کوئی لے جانے والا ہو، تو ظاہر ہے پھر تو یہی ہے کہ وہ جائے مسجد.
سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ فرض کر کوئی مرد فوت ہو جاتا ہے، اس کی بیوی کی دو تو اس وقت شروع ہو جائے گی یا دفنانے کے بعد شروع ہوگی؟
جس سے ہی فوت ہوا نا، مرد، تو اس کی بیوی کی عدت اسی وقت سے شروع ہو گئی. اب مثال کے طور پہ کسی کا شوہر جو ہے وہ شہر سے باہر گیا یا ملک سے باہر گیا اور وہ وہاں فوت ہو گیا. اب اس کی بیوی کو جو 15 دن بعد پتا چلا یا 1 مہینے بعد پتا چلا، تو اب بھی وہی ہے کہ اس کی وہ بھی جو ہے نا 1 مہینہ وہ اس کی عدت میں ہی شمار ہوگا. 1 مہینہ تو اسے نکل گیا، اب یہ کہ 3 ماہ 10 دن جو ہے نا وہ اس طرح بقیہ دن جو ہے وہ جو شریعت نے جو حکم فرمایا اس کے مطابق وہ گزارے گئے. چونکہ پہلے تو اسے پتا نہیں تھا کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا، کچھ پتا ہی نہیں تھا، پہلے تو وہ نارمل رہی تھی. اب کیا ہے کہ اب وہ اصولوں کے مطابق رہے گی کہ جیسے بناؤ سنگار نہیں کرے گی، جس طرح گمے پھرے گی نہیں، اور یہ اس طرح وہ رہے گی. مدنی پھول، چھڑی روشن ہو گئی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2 صحابی حضرت اسید بن حزیر اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اندھیری رات میں بہت دیر تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتے رہے. جب یہ دونوں بارگاہ رسالت سے اپنے گھروں کے لیے روانہ ہوئے تو ایک کی چھڑی اسٹک خود بخود روشن ہو گئی، اور وہ دونوں اسی چھڑی کی روشنی میں چلتے رہے. جب کچھ دور چل کر دونوں کے گھروں کا راستہ الگ الگ ہو گیا تو دوسرے کی چھڑی بھی روشن ہو گئی، اور دونوں اپنی اپنی چھڑیوں کی روشنی کے سہارے سخت اندھیری رات میں اپنے اپنے گھروں تک پہنچ گئے.
مرشد کا جو نام ہے مرید، وہی نام اپنے بیٹے کا رکھ سکتا ہے؟ کیا یہ آداب کے خلاف تو نہیں ہے؟
وہ ہے نا کہ محمد اور احمد نام رکھنے کی فضیلت.
جی جی،
اب کیا کریں گے؟
جی آپ ہی بہتر فرمائیں.
محمد نام تو ظاہر ہے کہ وہ افضل نام ہے، سرکار صلوات و سلام کا نام ہے. تو خیر اسے جو ہے وہ بے ادبی میں شمار نہیں کیا گیا.
جزاک اللہ.
البتہ یہ ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہو تو اس کا ادب کیا جائے، اسے یہ کہ وہ نیچے نہ ہو، اس کی طرف پاؤں نہ پھیلائے جائیں، یہ علماء نے آداب لکھے ضرور ہیں.
عرض یہ ہے کہ شہزادہ حضور کے بعض اسلامی بھائی عمرے پہ جاتے ہیں تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے مکہ شریف پہنچتے ہیں ایک عمرہ کر لیا، اس کے بعد جب دوسری بار مسجد عائشہ ان کی حاضری ہوتی ہے احرام باندھ کے جاتے ہیں تو ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک عمرہ ہو گیا، اس کے بعد جب بھی عمرہ آپ کریں گے نا تو یہ احرام دھونا پڑے گا ورنہ آپ کا عمرہ نہیں ہوگا.
نہیں نہیں، احرام دھونے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک احرام جو میلا نہ ہو یا ناپاک نہ ہو تو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اسی احرام سے 1 یا 100 عمرے بھی کر سکتے ہیں.
اچھا، جیسے کپڑوں کا حکم ہے ویسے احرام کا حکم؟
بالکل، جیسے عام کپڑوں کا حکم ہے وہی اس کا حکم ہے. البتہ یہ کہ احرام میں اگر بدبو ہو گئی یا کوئی ایسی چیز ہو گئی تھوڑا سا بھی، چونکہ ہم جا رہے ہیں مسجد الحرام شریف، تو اسے پہلے دھویا جائے گا پھر جو ہے وہ اسے پہنا جائے گا. مدنی پھول. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی شاخیں 60 سے کچھ زیادہ ہیں، اور حیا ایمان کی ایک بہت بڑی شاخ ہے. امام کمال الدین دمیری رحمت اللہ تعالی علیہ بعض علماء کرام سے نقل فرماتے ہیں، جس نے کھانا زیادہ کھا لیا اور بد ہضمی کا خوف ہو وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتا ہوا 3 مرتبہ یہ کہے، اللیلۃ لیلۃ عیدی یا قرشی و رضی اللہ عن سیدی ابی عبد اللہ القرشی، یعنی اے میرے معدے آج کی رات میری عید کی رات ہے اور اللہ راضی ہو ہمارے سردار حضرت ابو عبداللہ قرشی سے، اور اگر دن کا وقت ہو تو اللیلتو لیلتو عیدی کی جگہ الیوم یوم عیدی کہے. یہ عمل مدنی پنسورہ صفحہ نمبر 384 پر لکھا ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے کیا اس کا شوہر اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟
جی ہاں، شوہر اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے.
شہزادہ امیر سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا بھکاری کو بھی زکات دے سکتے ہیں؟
نہیں، پہلے تو اول تو یہ کہ بھکاری جو ہوتا ہے نا مانگنے والا، اس کو دینا کیسا، پہلے تو سوال یہ بنے گا. زکات تو بات کی بات ہے، علماء نے جو نا اسے دینے سے منع فرمایا، جو عادی بھکاری جو ہوتے ہیں نا عادتاً جو مانگتے رہتے ہیں،
زکات کے بارے میں پوچھتے ہیں، زکات دے سکتے
ہیں؟ ہاں نا، ہم نارمل پیسہ نہیں دے سکتے، 50 پیسے، 1-2 روپے وہ نہیں دے سکتے، زکات اس کو کہاں سے دیں گے؟ یہ بھکاری جو نا بعض وقت بہت مالدار ہوتے ہیں، اس کی معلومات کے لیے امیر سنت کا رسالہ ہے پر اسرار بھکاری، وہ رسالہ پڑھ لیجئے گا. مدنی پول، پورے سر کا درد ہو یا شقی کا، یعنی آدھے سر کا درد، بعد نماز عصر سورہ تکاثر ایک بار اول آخر ایک ایک بار درود شریف پڑھ کر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل درد میں کمی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
جانشینی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، یہ سوال ہے کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت کیا تھی؟
ابو القاسم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی حضرت سیدنا منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو رونے لگے اور اتنا بے قرار ہوئے کہ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کی موت پر بے قرار ہوتی ہے. لوگوں نے پوچھا، حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں جبکہ آپ نے تو بڑی پاکیزہ اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کی ہے اور 80 سال اپنے رب کریم کی عبادت و بندگی میں کی ہے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنے گناہوں کی نحوست پر آنسو بہا رہا ہوں کہ جن کی وجہ سے میں اپنے رب کریم کی رحمت سے دور ہوں. یہ فرما کر آپ دوبارہ رونے لگے. پھر کچھ دیر بعد اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر فرمایا، میرے بیٹے میرا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو. اور جب میری پیشانی سے قطرے نمودار ہونے لگے اور میری آنکھوں سے آنسو بہ نکلے تو میری مدد کرنا اور کلمہ شریف پڑھنا، شاید مجھے خود افاقہ ہو جائے. اور میرے مرنے کے بعد جب مجھے دفن کرو اور میری قبر میں مٹی ڈال چکو تو وہاں سے روانہ ہونے میں جلدی نہ کرنا، بلکہ میری قبر کے سرحانے کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا، کہ اس سے مجھے منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات دینے میں آسانی ہوگی. اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، اے مالک، یہ تیرا بندہ ہے، اس نے جو گناہ کیے سو کیے، اگر تو اسے عذاب دے تو یہ اسی کا حقدار ہے، اور اگر تو اسے معاف کر دے تو یہ تیرے شایان شان ہے. پھر مجھے الوداع کہتے ہوئے واپس پلٹ آنا. آپ کے انتقال کے بعد آپ کے بیٹے نے آپ کی وصیتوں پر عمل کیا. پھر اس نے دوسری رات خواب میں آپ کو دیکھا تو پوچھا، ابا جان کیا حال ہے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، میرے بیٹے معاملہ تو اتنا مشکل اور سخت تھا کہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جب میں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حساب کے لیے کھڑا ہوا تو اس نے فرمایا، میرے بندے بتاؤ میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ میں نے عرض کی، یا اللہ 60 حج لایا ہوں. جواب ملا، مجھے ان میں سے ایک بھی قبول نہیں. یہ سن کر مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے پھر پوچھا، بتاؤ اور کیا لائے ہو؟ میں نے عرض کی، 1000 درہم کا صدقہ و خیرات. ارشاد فرمایا، ان میں سے 1 درہم بھی مجھے قبول نہیں. میں نے کہا، یا الہی، پھر تو میں ہلاک ہو گیا اور اب میرے لیے تباہی و بربادی ہے. تو رب کریم نے فرمایا، کیا تجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ تو اپنے گھر سے باہر کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں تو نے کانٹا دیکھا اور لوگوں کو تکلیف سے محفوظ رکھنے کی نیت سے وہ کانٹا راستے سے ہٹا دیا، تو میں نے تیرا وہی عمل قبول کیا اور اسی کی وجہ سے تیری بخشش فرما دی. تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، پتا چلا کہ کوئی عمل کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، بظاہر ہمیں چھوٹا نظر آ رہا ہو، مگر اسے میں چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اسے میں کر گزرنا چاہیے، اسے میں کر لینا چاہیے، کہ بعض اوقات یہی عمل جو ہے وہ مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کہ ہمیں خوب سے خوب نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
میں سرگودہ سے آیا ہوں. شہزادہ تار سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ٹرین سے آئے ہیں تو ٹرین میں نماز کے لیے ٹائم نہیں دیا جاتا، یعنی کہ اگر نماز پڑھنے کے لیے نیچے اترتے ہیں تو ٹرین چلی جاتی ہے، تو اس صورت میں نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟
اس میں یہ ہے کہ اب جب پتا ہے کہ اب ٹرین رکے گی نہیں، اب اس میں یہی ہے کہ نماز ادا کر لی جائے. البتہ ہے کہ قبلے کی سمت، یعنی قبلے کی سمت بھی معلوم کی جائے گی، پھر قبلہ روح کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے گی ریل میں فرض نماز، پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہی نماز بعد میں دہرانی پڑے گی.
جمعے کے دن مدنی پھول ہیں 7، کہ جس نے جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھیلان کی اس نے جہنم کی طرف پھول بنایا. اس کا یہ ایک معنی یہ ہے کہ اس پر لوگ چڑھ چڑھ کر جہنم میں داخل ہوں گے، تو اس کی وضاحت بھی کرنی تھی. اور مدنی پھول ہے کہ اگر خطبے کے دوران آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک آئے تو دل میں درود پڑھیں، زبان سے خاموشی فرض ہے تو اذان ہوتی ہے جب دوسری جمعے کی تو اس وقت جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک آئے اس کی وضاحت بھی کرنی تھی. جزاک اللہ خیرا.
اصل میں اس میں یہی کہ جو اذان خطبہ ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ جو بھی حاضر ہوئے نا خطبہ سننے کے لیے تو وہ تو انگوٹھے نہیں چومیں گے اور وہی کہ دل ہی میں درود پڑھیں گے. اسی طرح خطبے میں جب نام آئے گا تب بھی جو ہے وہ دل ہی میں درود پڑھیں گے کہ زبان سے جو نا وہ کوئی بھی کلام وغیرہ نہیں کر سکتے. صرف خاموش رہنا نہیں بلکہ حرکت و سکنہ سب سے نہیں بچنا ضروری ہے. کہ نہیں اب بندہ خاموش ہے. ہاں بھائی موبائل سے دیکھ لیا میسج وغیرہ کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا. توجہ ادھر رکھنی
جی.
اور رہا دوسرا یہ جو آپ نے پوچھا کہ وہ گردن پھلنگنے والا یہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں اس میں؟
اس کا مطلب یہ کہ اسلام پہ آگے بیٹھے ہیں یعنی آپ پیچھے اسلام پہ اس کے آگے نہ جائے یہی آز کرنے کے.
ہاں یہی آگے نہ جائے.
اچھا
اصل ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو عام طور پہ جمعے کی کچھ نمازی تو ایسے ہوتے کہ شروع میں آ گئے. اب جو تاخیر سے آ رہے ہوتے ہیں نا وہ بیٹھ ہی جا رہے ہیں لیکن وہ ایسے بیٹھنے کا ہمارا انداز نہیں ہوتا کہ جو آگے صف ہے تو ہم آگے ہی جا کر بیٹھے. پہلی صف پوری ہو گئی پھر دوسری تیسری. اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں مثال کے طور پہ تیسری صف میں دوسری خالی ہے. اب پیچھے سے جو آ رہا ہے تو اس کو کیا حکم ہوگا کہ وہ کندھا ٹاپ کر آگے جائے یا وہ چوتھی پر بیٹھ جائے یا دوسری کو بیٹھے ابھی خطبہ ہو رہا ہے یا کیا چیز ہے اس پہ وظیف پل.
اصل میں جب خطبہ جب ہو رہا ہو نا جب خطبہ شروع ہو جائے تو بس مسجد کے اندر داخل جہاں ہو گیا نا اب وہیں بیٹھ جائے آگے بھی نہ بڑھے. آگے تو اتنی ساری جگہ خالی ہے وہیں بیٹھ جائے خطبہ سنے. اب چلنے کی اجازت نہیں ہے.
یہ آج جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں یعنی کہ قرآت میں تو ہم سورت بلکہ جو پارہ 30 کی جو سورت ہے وہ پہلے پڑھ لیتے ہیں اور پارہ 29 کی سورت بعد میں پڑھتے ہیں. تو اس میں یعنی کہ جب ایسا ہو جائے تو ہم کیا کریں سجدہ صاحب کا؟
نہیں اس میں یہ ہے کہ سجدہ سہو تو نہیں ہوگا. البتہ یہ ہے کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے کہ قرآن پاک جو نا وہ ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے. کوئی سجدہ سہو وغیرہ نہیں ہے نماز ہو گئی.
جمعے والے دن پہلے اور دوسرے خطبے کے درمیان کون سی دعا مانگے اور کس طرح مانگنی چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کر مانگنی چاہیے یا پھر دل میں مانگنی چاہیے؟
کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں کہ یہ تو قبولیت کا وقت ہے خاص. اس میں جو مانگے گے قبول ہوگا. انہیں درود شریف پڑھنے دل میں.
اگر ایک شریف مسافر مقیم کی اقتداء کرتا ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں جا کے ملتا ہے اب اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ دو ہی پڑے گا یا چار پڑے گا؟
جی اس میں یہی ہے کہ مسافر اگر مقیم کی اقتداء کرتا ہے تو اب تو وہ جو ہے نا وہ مقیم کے تابع ہو گیا کہ اس کے چار رکعت کی نماز ہے تو چار رکعت ہی پڑے گا. وہ تیسری اور چوتھی تو اس نے امام کے ساتھ پڑھ لی اب جو ہے وہ بعد میں دو پڑے گا امام کے سلام پھیرنے کے بعد.
میرا جانشین میرے لسنت سے سوال ہے کہ اگر والدین داڑھی شریف سے منع فرمائیں اور والدین انتقال فرما جائیں تو والدین کو اس گناہ کا عذاب ہوگا کیا؟ کیا اس کے حکم کیا ان کے حکم کی تکمیل کریں یا نافرمانی کر کے رخ پر داڑھی سجا لیں؟
لا طاعت فی معصیت الخالق کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو اس میں جو ہے وہ مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے گی. تو چونکہ ایک حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو وہاں جو مخلوق کی نہیں مانی جائے گی والد ہو والدہ ہو جو بھی ہو اس کی نہیں مانی جائے گی اللہ تعالیٰ کا حکم مانا جائے گا. تو یوں سمجھو داڑھی تو رکھنی پڑے گی چاہے والدین ناراض ہو کچھ بھی ہو. البتہ اولاد ان کو جھاڑ نہیں سکتی اس طرح نہیں کہتے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ داڑھی رکھنا کیا ہے یہ کچھ نہیں کریں گے ہم بس یہی کہ نرمی سے شریعت کے حکم میں رکھ رہا ہوں.
سوال یہ ہے کہ ایک امام صاحب شرعی مسافر تھے اور بولے سے انہوں نے نماز پوری پڑھا دی مثلا کہ فرض نماز جو ہے یہ چار رکعت پوری پڑھا دی تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟
اب یہی کہ واجب الاعادہ کی نیت سے جو ان کو دہرانی پڑے گی نماز
جنہوں نے پیچھے پڑھی ہے وہ بھی
امام بھی اور مسافر بھی جو ہے نا وہ واجب الاعادہ کی نیت سے دہرائیں گے جبکہ جو مقیم ہے وہ تو فرض کی نیت سے ادا کریں گے.
دوسرا ایک اور سوال یہ تھا کہ زور نامحرم کا عورت کی میت کو کندھا دینا کیسا؟
تو امامت کرنا کیسا جنازے کی نامحرم پھر
जी जवाब दीजिए, सवाल हुआ आपसे, इमामत करेगा क्या करेगा नहीं करेगा
क्या करें? और जिसके कोई महरम हो ही ना महरम कोई, यानी कोई महरम है ही नहीं, अब वो औरत बेचारे क्या करो, यूं ही पड़े रहे क्या करे वो? और जैसे अब आप जर आपका बैरून उम्र सफर नहीं हो, जैसे हम पाकिस्तान तक बाहर जाते हैं तो रिश्तेदार सारे इधर ही हैं पाकिस्तान, अब वो दो मियां भी रह रहे हैं, अब मियां जो शोहर है वो भी महरम तो नहीं है, अगर महरम होता तो निकाह ना होता, इजाजत नहीं होती, अब उसका तो कोई महरम नहीं है ना, वो क्या करे?
जिसका एक ही महरम हो तो फिर वो तो मेरा ख्याल कमर पे उठाकर लेकर जाएगा,
नहीं डोली कैसे उठेगा वो, जो खुद कमर में चला जाएगा तो उसकी कमर का मसला हो जाएगा। वैसे इसमें कोई कैद नहीं है महरम ना महरम की।
कब्र में उतारते वक्त कि हमें क्या, इसमें औरत को जब मैयत को कब्र में उतारा जा रहा हो तो इसमें बेहतर क्या सूरत है, क्या होना?
इसमें ये है कि जब औरत को कब्र में उतारा जा रहा हो ना, उस वक्त इसके जो महरम है ना वो इसको कब्र में उतारे, उस वक्त है ये हुक्म।
और उसमें भी अगर महरम नहीं हो तो
फिर तो जाहिर है कि जो भी आज सब, यानी जो भी है शोहर और गैर महरम जो भी है।
मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कोई इंसान रमजान शरीफ के 30 रोजे जो हैं गफलत में उसने रखे ही नहीं है, तो उसके बाद वो ये सोचता है कि मैंने रोजे क्यों नहीं रखे, अब उसको रोजे रखने का ख्याल आ गया है, तो अब वो क्या करे?
कजा करे।
तो उसका तरीकेकार क्या होगा?
सो किसी भी, यानी जिस दिन रोजा रखना मना नहीं है, जैसे यकुम शवाल मुकर्रम और 10, 11, 12, 13 जुलहिज्जा जो है वो, इन दोनों के अलावा जब चाहे रोजा रख सकता है, कजा की नियत करेगा कि जो मेरा रोजा छूटा है मैं उसकी कजा कर रहा हूँ। अब यह है कि तारीख वगैरह याद रखना, यकुम रमजान, दुबम रमजान, दो तीसरा रमजान, ये रखना मुश्किल है, तो वही के जो सबसे पहला रोजा मेरा छूटा मैं उसकी कजा कर रहा हूँ, या ये के जो सबसे आखिरी रोजा रमजान का छूटा इसकी मैं कजा कर रहा हूँ, ये मैं रख रहा हूँ, इस तरह कजा कर ले।
सवाल ये था कि असर और इशा की जो सुन्नतें कबलिया हैं उसमें अत्ताहियात मुकम्मल पढ़नी होती है कादाए उला में, अगर कोई इस्लामी भाई अत्ताहियात दुरूद पाक पढ़ने से पहले ही खड़ा हो जाता है, तो इस अगर वो जानबूझकर ऐसा करता है तो अगर अनजाने में ऐसा करता है तो इसके वाले से रहनुमाई फरमाते
हैं। अत्ताहियात पढ़ लिए
जी, अशहदु अल्ला कह के वो मुकम्मल दुरूद पाक,
अत्ताहियात मुकम्मल पढ़ लिया, दुरूद पाक नहीं पढ़ा तो नमाज हो जाएगी।
मेरा सवाल ये है कि मस्जिद में आयतुल कुर्सी और अल्लाह ताला के इसमें अगर हम लिखे हुए होते हैं तो मस्जिद में बाज़ोकात गैलरी वगैरह बनी हुई होती है, तो वहाँ पे बैठना और नीचे आयतुल कुर्सी वगैरह लिखी हुई होती है, तो इसका क्या शरी हुक्म
है? इसमें जो है वो इजाजत है, कोई हर्ज तो नहीं है,
क्योंकि हम ऊपर बैठे हैं वो नीचे कुरान पाक की आयत वगैरह लिखी हुई होती है।
नहीं तो अब जैसे 10 मंजिला मकान है तो हर मंजिल पे कुरान पाक है, वो 10वीं मंजिल वाला क्या करे?
जब मैयत हो जाती है जनाजा लेकर चलते हैं तो अमूमन एक तरीकाकार देखा गया है कि उसका सर आगे नहीं रखते बल्कि किबला की तरफ, यानी किबला को आगे रखा जाता है कि इसकी तरफ पांव ना किए जाए, किबले की तरफ पांव ना किए जाए, तो मैयत के लिए या उठाने वालों के हुक्म क्या होगा कि उसका सर हर हालत में आगे रखा जाएगा या किबले की, यानी कि एहतराम रखा जाएगा?
अब यही है कि सर ही जो है ना आगे रखा जाएगा।
इसमें मतलब लाजमी बात है, हम पैदल चल रहे हैं, हम ऐसी किसी जगह पर जा रहे हैं, थोड़ा घूम कर अगर हम लेकर जा सकते हो जनाजे को तो ले ले, दोनों काम ही हो जाए, सर आगे भी हो जाए पैर भी किबले को ना हो, जहाँ मुमकिन हो वहाँ ये करें, वरना सर ही आगे लेकर जाया जाए।
बिल्कुल।
सवाल ये मालूम करना है कि घर में आए हुए मेहमान बच्चों को कुछ न कुछ रकम दे जाते हैं या ईद के मौके पर ईदी बच्चों को देके जाते हैं, तो नाबालिग बच्चों के पास जो रकम होती है क्या उनसे वालदेन रकम लेकर उनकी जरूरियात के मुताबिक खर्च कर सकते हैं?
यानी वालदेन जो है वो उनकी जरूरियात के मुताबिक जो उन पर खर्च कर सकते हैं।
हम मदनी गांव बिलफर्ज एक ले लिया, चौकदर्स ले लिया या सैफ दिना ले ली, तो जैसे जैन बलिगिन देते हैं कि ये काम करेंगे तो इसके ये फायदे होंगे, ये करेंगे तो ये करेंगे, चंद दिन وہ کام روٹین کے ساتھ چلتا رہتا ہے، لیکن آخر کا جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کے حوالے سے رہنمائی
الاستقامت و فوق الکرامت. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ عز و جل ہمیں اس استقامت عطا فرما. اور دوسرا یہ کہ بندہ اس پر غور کرے کہ درس دینا، یہ چوک درس دینا، تو یہ اس کے ذریعے کتنی دین کی خدمت ہوتی ہے، ان لوگوں تک جو ہے نا وہ دین اسلام کی ایک حقیقی تصویر پہنچتی ہے، دوسرا کہ لوگوں کے نیکی دعوت پہنچتی ہے اور یہ ساری معلومات ملتی ہے. تو بندہ اس پر اگر غور کرے تو اس کا ذہن بنتا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ بعض اوقات جو ہے وہ بندے کا ذہن بنا ہوتا سب کچھ ہوتا ہے، پھر بھی وہ نہیں کرتا، ایسے سستی آڑے آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرے. بغدادی کسوٹی،
کیا وہ انسان ہے؟
جی ہاں.
حیات؟
جی نہیں، ظاہری حیات سے متصف نہیں.
اولیاء کرام میں سے ہیں؟
مجھے شہرت جو ہے وہ ولایت نہیں.
فقہ؟
جی نہیں.
انبیاء کرام میں سے ہیں؟
جی نہیں.
صحابہ کرام؟
جی نہیں.
مصنف؟
وجہ شہرت تصنیف نہیں ہے.
شاعر نعت خواں؟
جی نہیں.
مزار شریف یا جو بھی ان کی مرکز ہے وہ پاکستان؟
جی نہیں.
ان کی زیارت آپ نے کی ہے؟
جہاں یعنی ان کا مزار ہے وہاں حاضری ہوئی ہے میری.
اشارہ دینا چاہیے
تو اس جگہ پہ حاجی فاروق بھی ساتھ تھے، اور آسانی کر دیتا ہوں چلے ان کے لیے. 96 سے لے کر 2000 کے اندر جو ہے نا وہ ہم اس شہر میں گئے. بس امیر علیہ سنت ان کی سیرت پر رسالہ لکھا ہے.
ان کا مزار شریف جنت البقیع میں؟
جی ہاں.
آپ کی مرادی شخصیت ہمارے دادا پیر سیدی قطب مدینہ؟
آپ کا جواب درست ہے.
سلامت تو سدار گے سلامت.